estamos aquí. اور میرے شیر سماتے ہیں کہ استقامت کا جو امتحان ہے, استقامت کا امتحان اس کو استقامت سے لیا جائے. استقامت مانے باڈی جسم, اور خوشکامت سے مراد حسین, یعنی استقامت کا پتہ چلے گا, یعنی یہ دین پر جمع ہوا ہے یا جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے. اس کا موقع تو یہ شیخ کی محفل میں نہیں ہے یا مسجد میں نہیں ہے, یہ اس کا امتحان تو بازاروں میں ہوگا کہ یہ کتنا جمع ہوا ہے. شیخ کے سامنے گردن ہلانا تو بہت آسان ہے, شیخ کے سامنے گردن ہلانا اور جننا تو آسان ہے, اصل تو باہر پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ شیخ کے مشوروں پر کتنا عمل کر رہا ہے. کہہ دیا نظر بچاؤ, اب نظر بچا رہے, ہمت کا استعمال کر رہا ہے, یہ بھی تو ہے اصل چیز کہ کتنا مشوروں پر عمل کر رہا ہے. تو اب وہ فرمایا کہ امتحان, جب استقامت کا امتحان خوش قامت سے لیا جائے گا, اور کیسی خوش قامت کی کیسی ہوگی. اب سنو حضرت میرے شیخ فرماتے ہیں, شیخ دیکھو کیسا ہے, فرماتے اس کی قامت ہے یا قیامت ہے. اس کی قامت ہے, حسن کی تعریف دے سکتے یار کیا قیامت حسن ہے, یعنی مطلب ہمارے دل پر قیامت میں زلزلہ آتا ہے, آئے گا نا القار یا تو نلکار یا, تو اس کے اسی طرح گویا کہ اس نے ہمارے دل پر زلزلہ تاری کر دیا, یہ بھی قابل ہے. تو کیا فرمایا کہ اس کی قامت ہے یا قیامت ہے, اس کی قامت ہے یا قیامت ہے, اس کو دیکھے گا جس کی شامت ہے, یعنی جو جس کی شامت آئی ہے وہی دیکھے گا, کیونکہ اس کی قیامت والے حسن کو دیکھ کر یہ چین سے نہ بیٹھ سکے گا. اس کو یہ قیامت کے حسن کو دیکھ کر یہ شخص چین سے نہ بیٹھ سکے گا, عذاب میں مبتلا ہو جائے گا, مصیبت اللہ کے عذاب کے جوتے پڑیں گے, پریشان رہے گا, یہ مستقل پریشان رہے گا. اللہ نے کیا فرمایا کہ استقامت کا امتحان خوش قامت سے لیا جائے گا. تو فرماتے ہیں المراد بالاستقامہ, استقامت سے کیا مراد ہے, الاعتدال, اعتدال کا قائم رہنا, یہ اعتدال جو ہے وہ عدل سے ہے, یعنی کیا مطلب, وضع شریفی محل نہیں, ہر چیز کو اس کے موقع محل میں رکھے, ہر چیز کو اس کے موقع محل میں رکھے, ہر چیز کو اس کے استعمال میں رکھے, جیسے سر سے لے کر پاؤں تک جتنے آگا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے وہ اس مقصد میں استعمال کریں. میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جب روح کو پیدا فرمایا اور روح کو اپنی محبت کی چوٹ عطا فرمائی, روح کو محبت کی چوٹ لگائی, اب اس روح کے پاس سر نہیں تھا کہ وہ سجدہ کرتی, اس کے پاس آنکھیں نہیں تھی کہ وہ قرآن مجید کو دیکھتی, بیت اللہ کو دیکھتی, ماں باپ کو دیکھتی اور اللہ والوں کو دیکھتی, آنکھیں نہیں تھی, اس کے پاس زبان نہیں تھی کہ وہ اللہ کا ذکر کرتی, اس کے پاس کان نہیں تھے کہ اللہ والوں کی گفتگو سنتی, اس کے پاس جو ہے وہ دل نہیں تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے تجلیات کا مرکز بناتی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ جسم عطا فرمایا, یہ جسم عطا فرمایا تاکہ اس روح کی جو میں جو محبت ہے اس محبت کی تکمیل ہو جائے. لہذا جو آزا ہے جن مقاصد کے لیے آزا ہے وہ اس آزا ان آزا کو اس مقصد میں استعمال کیا جائے, جن مقاصد کے لیے آزا ہے ان آزا کو اس مقصد میں استعمال کیا جائے. جیسے گال ہے, گال کا مقصد ہے, اب اگر اس گال پر وہ جو اللہ تعالیٰ نے کھیتی عطا فرمائی ہے اس کھیتی کو نہیں اگاتا تب کیا ہوگا. اس شام نے حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سکھا کہ حضرت داڑھی تو فطرت میں نہیں ہے, حدیث شریف میں آتا ہے داڑھی فطرت میں شامل ہے, دس چیزیں فطرت میں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس میں سے ایک جو ہے وہ داڑھی کا بھی فرمایا, داڑھی فطرت میں سے ہے. تو اب اس نے کہا کہ حضرت داڑھی تو فطرت میں سے نہیں ہے, پوچھا کیوں, کہا کہ فطرت میں ہوتی تو انسان بچہ جب پیدا ہوتا تو اس کی داڑھی ہوتی، جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کی داڑھی ہوتی، اسپال ضرور کیسا بس ماں ہے تو عجیب تھے. ماں اسماعیل شہید رحمت اللہ نے فرمایا اتنا میں تیرے دانت توڑ دوں، مکہ دکھایا تیرے دانت توڑ دوں. اس نے پوچھا کہ کیوں؟ کہا جب پیدا ہوتا تو تیرے دانت بھی تو نہیں تھے. جب تو داڑھی کو کاٹتا ہے تو ظالم جب پیدا ہوا تھا تو تیرے دانت بھی اس میں تو نہیں تھے. بس وہ ہنس پڑا، کہتا ہے کیا حضرت؟ ایک صاحب نے کہا وہاں پہ، حضرت کیا گندا شکن جواب دیا، گندا شکن جواب دیا، سدھانت اور دینے والا جواب دیا. یہ اس لیے افغان پر یہ شامل کیا جائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک، جیسے بغل کے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، یہ سب یہ اعتدال ہے. جو شخص یہ اس کام کو نہیں کرے گا وہ محروم رہے گا. جو شخص یہ کام مونچھوں کا حکم ہے، مونچھوں کو اپنی حد پر رکھے، افضل ہے کہ برابر کرے، نہیں تو یہ کنارے کو کھلا رکھے، اوپر والے ہوئے کا کنارہ اس کو کھلا رکھے. ہر چیز کو اعتدال میں استعمال کرے، یہی اس کا کام ہے. گناہ سے بچنے، گناہ کرنے کا تقاضا ہو تو شرافت کیا ہے بھائی؟ آج فرما برداری کا تقاضا کیا ہے؟ استقامت کیا کہتی ہے کہ گناہ سے بچے، جان جائے جان دے دے، مر جائے لیکن نافرمانی نہ کرے، مر جائے لیکن نافرمانی نہ کرے. یہ کیا بات ہے صاحب؟ ہم کیا کریں، ہم جذبات میں مغلوب ہو گئے. چلو جذبات میں مغلوب ہونا ایک دفعہ تو سمجھ میں آتا ہے، دو دفعہ تو سمجھ میں آتا ہے. یہ جو جذبات میں مغلوب ہونا کا عادت بنانا، یہ عادت ہے اس کی خباثت پر دلالت کرتی ہے. کیونکہ جو ہے جب ایسا ہو تو انسان تو پھسل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں فرمایا، یہ تو ہم نے اپنے بزرگوں سے کبھی بھی سنا ہے کہ جو ہے وہ کبھی گناہ ہی نہ ہو. ایسا فرماتے کہ تو بھائی گناہ تو ہو جائے گا، ایسا تو نہیں ہے کہ انسان پھسل ہی جائے گا، لیکن اس کو اوڑھنا بچھونا پہنانا، اس کو اوڑھنا بچھونا بنانا، یہ بہت ہی کمینے پن کی بات ہے. جیسے وہ گدھے کا واقعہ سنا تھا نا، ایک نمک کا تاجر تھا، اس کے پاس ایک گدھا تھا، وہ دو من نمک لاد کر اس پر چلا جاتا تھا. تو راستے میں ایک ندی پڑتی تھی، اب وہ ندی میں سے گزرتا تھا، ایک مرتبہ ندی میں سے جانے کی تیزی تھی، سیلاب کا اثر تیز رو، پانی جو ہے وہ تیز رو تھا، اس کی روش تیز تھی، کیسی اردو ہے جو سارے گاڑے لگ رہے نا، یعنی تیزی تھی. اب جو ہے وہ گدھا جو ہے وہ جا رہا تھا، اچانک پاؤں پھسل گیا، تو پاؤں پھسلا تو گر گیا. اب نمک تو پانی یہ ہوئے تو سب باہر لے گیا، جب باہر نکلا تو بالکل پیٹ خالی، خوشی کے مارے ڈھیٹو ڈھیٹو کرنا شروع کر دیا. چلو میری پیٹ جو ہے وہ بوجھ سے بھری. اس کے بعد اب جب وہ مالک نے سوچا، مالک نے دیکھا نمک، انا للہ وانا الیہ راجعون، اس نے انا للہ پڑھی اور اللہ کی چلو بھائی اللہ کی مرضی جو. اگلے دن اب گدھے کو تو بہانا مل گیا. اب گدھے نے کہا کہ اگلے دن جان بوجھ کر اپنے پاؤں کو، پہلے تو دن تک پھسلا تھا، دوسرے دن پھسلا دیا. اب جو ہے پھر باہر نکلا تو پھر پیٹ خالی، کھجی کے مارے پھر مالک نے سوچا، اس نے پھر انا للہ وانا الیہ راجعون، اس نے سوچا اچھا بھائی ہوگا. تیسرے دن پھر یہ کیا، اب سمجھ گئے کچھ گدھے کی شرارت معلوم ہوتی ہے. چلو پہلے دن تو اچانک ہو گیا، اب یہ تو عادت معلوم ہوتی ہے کہ کچھ گڑبڑ کر. مالک نے کہا چلو اس کا امتحان کر. اس نے کیا کیا، روئی لا دی اور روئی کا، اب جب روئی رکھی تو وہ ہجوم میں سزانا تو رہتی ہلکی معلوم ہے، خوشی سے ملا چلا آج تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، آج تو ہے تھوڑا سا مال. پھر جا کے پاؤں پھسلایا تو ندی تک تو گزارا چل گیا، لیکن جیسے ہی ندی سے باہر نکلا تو روئی کا کانٹا یہ کہ وہ تو پانی کو جذب کرتی. اب جو پاؤں اب رکھے تو پاؤں ایک ایک پاؤں پر چار، ایسا معلوم ہوا کہ چار چار من مزوں بیٹھا ہوا. تو مالک نے اس کے کان کے تھا، ابھی کالے گدے، ابھی گدے تو ہم کو الو بناتا ہے، تم نے یہ کیا عادت بنائیں گے؟ کہ ایک دفعہ مالک سمجھ کے گڑبڑ کر رہا ہے، ایک دفعہ ہو تو سمجھ میں بھی آتا بھائی، اس پر گندا صبر کریں کہ چلو معافی تلافی کا ختم ہو. لیکن یہ جو عادت، گناہوں کو عادت بنانا، اوڑھنا بچھونا بنانا، یہ تو کمینہ بن کے بات ہے، یہ تو کمینہ بن ہے کھلا کہ عادت ہی بنایا جائے. انسان کوشش کیوں نہیں کرتا بچنے کی؟ لہٰذا اسی لیے میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ گناہ نہیں چھوٹتے، تو بات یہ ہے کہ گناہ خود بخود کبھی نہیں ہوتا، گناہ خود بخود کبھی بھی نہیں ہوتا. سب سے پہلے گناہ سے جو پہلے جو پہلا جو عمل ہے، وہ جو پہلے چیز پیدا ہوتی ہے وہ تقاضا پیدا ہوتا ہے. جب تقاضا نہ ہوگا تو گناہ بھی نہ ہوگا. گناہ بھائی بغیر تقاضے کے تو گناہ نہیں ہوتا، نمبر ایک. وہ اور تقاضے سے پہلے ایک اور چیز ہوتی ہے جو پیدا ہوتی ہے، جو گڑبڑ اصل میں انسان باہر سے کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ گناہوں کے اسباب کے قریب ہوتا ہے. یہ ہے سب سے بڑی غلطی کہ انسان جب گناہ کے اسباب کے قریب ہوتا ہے تبھی تقاضا پیدا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر گناہ ہوتا ہے. صبح ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ ذرا تصور کی تو ہمارے بزرگوں کی باتیں ایسی تھوڑی ہیں, عجیب بات. گھر میں کیا فرمایا کہ گناہ کبھی خود بخود نہیں ہوتا, گناہ کبھی خود. انسان جب تک گناہ کے مرکز کے قریب نہیں بیٹھے گا, جب تک گناہ سے مرکز سے دور رہے گا گناہ سے بچا رہے گا, اور جیسے ہی گناہوں کا اسباب کے قریب ہوگا تقاضے پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے. لہذا گناہوں کے اسباب یہ ختم آئے, اس کے بغیر کبھی گناہ نہیں ہوتا. کیسے منہ اٹھا کے گناہ کر لیا انسان نے, لہذا تجربہ کر کے دیکھ لیں. جب گناہوں کے اسباب سے دور ہوتا ہے تو بتاؤ تقاضے ہوتے ہیں, تقاضے بھی دبے رہتے ہیں, اور جب گناہ کے اسباب کے قریب ہوتا ہے تقاضے بھی ابھراتے ہیں. یہی بات ہے. لہذا گناہ, لہذا جو آدمی گناہ چھوڑنا چاہے سب سے پہلے ہمت کرے کہ میں گناہوں کے اسباب سے دور ہوں گا, ورنہ اس کے بغیر وہ کام نہیں بنے گا. اس یاد رکھے تو میں بتا رہا تھا المراد المستقامہ الاعتماد, اعتدال رکھے, یعنی سر سے لے کر پاؤں تک ہر لمحہ ہر وقت میں جو اللہ کی مرضی ہے اس مرضی پر چلے. یہ مرضی تیری ہر دم جس سے شیر وغیرہ بس اس کی لمحہ پر نہ اگر ہے لمحہ, مرضی تیری ہر دم جسے پیش نظر ہے بس اس کی لمحہ پر نہ اگر ہے لمحہ. اور اللہ کی فرما برداری میں اگر دل ٹوٹ جائے تو دل اللہ کے سامنے کیا حقیقت رکھتا ہے بھائی؟ دل اگر ٹوٹتا ہے اللہ کے حکم کی فرما برداری میں تو دل کی کیا حقیقت ہے؟ ٹوٹ جانے سے اٹھا کر لات مارو کہ ظالم تو کیسے اللہ کی نافرمانی کی باتیں سوچتا ہے, خیالات پکڑا ہے, لات مارو ظالم کو جو اللہ کی نافرمانی کرے, جوتے مار کے نکالو, درست کرو, اگر کھوپڑی اس کی درست کرو ٹھیک ہو جائے گا. یہ تو ڈھیلے پن کی وجہ سے یہ ڈھیلے مارتا ہے. ذرا ٹائٹ کرو پھر دیکھو کیسے, روٹی بند کرو, ذرا روٹی بند کرو پھر خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. پھر مجال نہیں ہے یہ جو ہے وہ سر اٹھا سکے, سرکشی کرے, اسی لیے روٹی بند کر کے دیکھیے خود ہی انسان بندے کا پتر بن جائے گا. لہٰذا اعتدال, استقامت سے کیا مراد ہے؟ اعتدال, حقوق اللہ اور حقوق العباد کی رعایت کرنا, کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے, کس وقت اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے وہ حق ادا کرے, اور کس وقت والدین کا حق ہے وہ حق ادا کرے. جیسے مسئلہ یہ ہے اگر والدین بیمار ہیں, بیوی بیمار ہے, بچے بیمار ہیں, اب دوا کی ضرورت ہے, یا والدین ان کو ایسی خدمت کی ضرورت ہے کہ جو ہے وہ مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے. مسئلہ ہے یہ شریعت دیکھو, اللہ 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 شریعت دیکھو کہ اگر ایسا کوئی بیمار ہے تو اس کو خادم کی ضرورت ہے, اس کو ایک آدمی کی موجودگی کی ضرورت ہے. کیونکہ آدمی کی موجودگی اگر نہ ہو تو بعض ایسا بیمار ہوتا ہے, اگر آدمی موجود نہ ہو تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے. تو شریعت کی اس وقت اجازت ہے کہ اس پر جماعت کی نماز معاف ہو. دیکھو واجب ہے جماعت کی نماز پڑھنا, نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے جماعت سے نماز, لیکن شریعت دیکھو اللہ اللہ کس سے پتا چلا اللہ تعالیٰ کی عجیب رحمت ہے کہ ایک بیمار بندے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی جماعت کی نماز معاف کرتا ہے. یہ شریعت تو دیکھو کیسی ہے, اللہ ہوتا یہ شریعت ہے. اس سے پتا چلا اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں سے بے نیاز ہے. میں نے حقوق العباد اس لیے جائز رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت کی نماز معاف کر. ہاں اگر ایسا ہو کہ اتنی گنجائش ہو کہ سب فرض پڑھ کر باقی مسجد میں پڑھ کر باقی واپس چل جائے, اگر اتنی ہے تو اس کا جماعت کی نماز واجب ہے, لیکن اگر اتنا بھی موقع نہیں ہے تب اتنا بھی نہیں. اور پھر اس کے بعد اب دوا کا وقت ہے, بیوی کی دوا, بچوں کی دوا, اب اس کے بعد صاحب کو سنتیں پڑھی, اب سنت پر ٹھیک ہے, اب نفلیں پڑھنا شروع ہو گئے. بے دبا دب کے سوبھی اپنی سوبھی صاحب اپنی نفلیں نہ چھوڑیں گے. اب وہ بیوی بچے بلک رہے ہیں, بیوی اور بچے بلک رہے, یہ اس وقت اس کو نفلوں پر اجر نہیں ملے, یہ نفل اس کے لیے مصیبت بنے گی, عذاب بنے گی اس کے لیے. اب اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے؟ اب جاؤ تم یہ دوا ڈالو, کیا چیز ہے اللہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو کیا کہیں, بس ایک ایک چیز کی کیسی ہوئے. اب نفل نہ پڑھو, اپنے ذکر میں مجبور بولو, اب جاؤ ان کی رعایت کرو, اب ان کا کام کرو, ان کے لیے انڈا ڈبل روٹی سب کر دو. اس کے بعد جب کام کر کے اچھا بھائی اور کوئی چیز, دوا چاہیے, کوئی انڈا چاہیے, کوئی ڈبل روٹی چاہیے, کوئی بوٹی چاہیے, کوئی لنگوٹی چاہیے, کسی چیز کی ضرورت ہو سب بتاؤ. اب اس میں کام نہیں ہوا, ٹھیک ہے اچھا میں اپنا ذرا تھوڑا معمولات پورے کر لوں. اچھا بھائی دل خوش ہو گیا نا, اب دیکھو بیوی بھی خوش ہو گئی, بچے بھی خوش ہو گئے. اس کو کہا اچھا چلے ایک گلاب جامن تو منہ میں رکھ کے کھا لیں, ایک گلاب جامن کھلا جائے خوش ہو گئے. کام میں اللہ کا ذکر کرنے جا رہا ہوں, تھوڑی دیر اللہ کے لیے اب اللہ کا ذکر اللہ کیسے سیکھنے کی چیز ہے میرے دوست نے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے استقامت. یہ بندہ یہ حقوق العباد اور حقوق اللہ کو جمع کرتا ہے. اور جو جتنا شریف جتنا اللہ تعالیٰ ہے جتنا سنت اور شریعت پر عمل کرے گا اللہ کا اتنا محبوب بنے گا. یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے حقوق اور حقوق العباد یہ دونوں کو جمع کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر کام نہ بن سکے. اس کے بغیر کتنے لوگوں کی عبادتیں ریاضتیں محنتیں مشقتیں اور تکلیفیں اللہ کے راستے کی صرف حقوق العباد ادا کرنے کی وجہ سے وہ سب کی سب جو ہے وہ وقت برباد کرنا. عجیب مسئلہ ہے. پھر صرف کیوں یہ مشورہ نہیں کرتے؟ اس کی جیسے وہ اپنے حقوق اللہ میں لگے تو حقوق العباد ادا کرنے کی وجہ سے ان کی عبادت قبول نہیں. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب ایک عرض کہہ گیا کہ ایک عورت ہے وہ نماز روزہ تو خوب کرتی ہے لیکن اس کے پڑوسی اس سے تنگ ہے، ایزا دیتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ پیا پنار وہ جہنم میں لگی. اور ایک دوسری عورت کے کہا کہ اس کی نماز روزہ نوافل سنت وغیرہ کم ہے اور بس فرض واجب سنت سے موقع ادا کرتی ہے لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش ہے، کیا مطلب؟ اس کو تکلیف نہیں دیتی. تو آپ نے کیا فرمایا؟ پیا فل جنت، وہ جنت ہی ہے. یعنی اخلاق اتنی بڑی چیز ہے. اس لیے دیکھو ایک بات میں بتاتا ہوں کہ ہم نے اور اللہ والوں میں کیا فرق ہے. خیر اب میں ہم بھی وہ بھی تو وہی رکعت پڑھتے ہیں، ہم بھی وہی پڑھتے ہیں، بلکہ ہم نے تو بعض بزرگوں کو دیکھا نفل کا اہتمام ہی نہیں ہے، بہت معمولی سا، یعنی کوئی خاص اس کا اہتمام نہیں ہے. کیونکہ بہت لیکن پھر بھی ان کی جو نسبت دیکھی تو عجیب اور تعلق ماننا دیکھا جی. تو یہ چیز کیسے حاصل ہے؟ تو ہم نے ان میں کیا فرق ہے؟ تو یہ جو ہم نے ان میں فرق ہے وہ اخلاق کا فرق ہے. اور احادیث شریف میں آتا ہے کہ جس بندے کے اخلاق جتنے اچھے ہوں گے اس کو عبادت پر اجر اتنا زیادہ ملے گا. پتا چلا اخلاق کا تعلق عبادت سے ہے. تو جو بندہ جتنی اچھے اخلاق ہوں گے اس کو عبادت میں اجر اتنا زیادہ ملے گا. عجیب بات ہوگی کہ عبادت فرائض اخلاق کی وجہ سے ملتا ہے، یعنی جتنے اخلاق میں زیادہ بلندی ہوگی اتنا عبادت کا اجر اتنا زیادہ ملے گا. یہ ہے. اور یہ اخلاق کی بلندی یہ اللہ والوں کی صحبت کا ہے. یہ ہے اعتدال پر قائم رہنا. استقامت کی کیا مراد ہے میرے دوستوں؟ یہ اعتدال پر. کبھی کبھی چوپ ہو جائے گی، ایسا تو نہیں ہے. یہ نہیں بس اس کے لیے توبہ استغفار کری فوراً. یہ بھی تو اعتدال ہے کہ بندے سے اگر غلطی جائے پھسل جائے، ارے بھائی گٹر میں گر جائے گا، اب یہ تھوڑی کہ آپ سن رہے ہیں کہ ذرا دیکھیں تو جنہوں نے خراب ہوشا کھایا ہے اس کی لینڈ کیسی ہوتی ہے، اب اس کو سن رہے ہیں. اچھا یہ چکن کڑھائی والی لینڈ معلوم ہوتی ہے، یہ بریانی کی معلوم ہوتی ہے، اب ریسرچ آفیسر بنے گا، تحقیقات میں لگے ہوئے اور گٹر میں گرے ہوئے بدبو سوکھ رہے. آج کہیں بدبو کبھی کم ہو جائے اس کی ریشیو ناپ رہے کہ لیول ناپ رہے، بدبو کبھی کم ہو رہی ہے کبھی زیادہ ہو رہی ہے، کیا معلوم ہوتا ہے کوئی زیادہ والی مرغن والی جو بدبو والی یہ کیا ریسرچ. ارے نیا جب گٹر میں گرتا ہے تو یہ تھوڑی کہ وہاں کا ریسرچ آپ جتنا بند کر رہے ہیں تو جلدی سے بھاگتا ہے مسل خانے کی طرف، کپڑوں سے بھی ڈکا آدمی کرتا ہے اور پانی سے صابن وابن لگا کر فرج میں لگا کر پھر صاف پاک صاف کپڑے پہن کر دوبارہ سے پھر اپنے رستے پہ چلتا ہے. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے. یہ تھوڑی اپائی بیٹھا میں یہی اعتدال ہے کہ بندے سے اگر گناہ ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، فوراً اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اللہ 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 میرے شیخ کو معاف کر دیجیے. کہ حضرت ماں شاہ عبد الغنی صاحب کو سن لیا مسئلہ ہے، تھوڑی تھوڑی دیر میں بارہ فرما یا ربی معاف فرما یا ربی، ایسا نعرہ مارتے تھے اور ایسی درد سے کہتے تھے، ایسی درد سے یہ بات کو مارتے تھے، اللہ پر رد کرتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ بس دل سے کہہ رہے ہیں. فرمایا دل پر ایسی چوٹ لگتی تھی کہ بس کہ کیا بتائیں، اس درد کا اثر دل پر محسوس ہوتا تھا کہ اگر درد درد بیٹھے رہے ایسے. اور فرماتے تھے یا ربی ماں فرما یا ربی ماں فرما. یہ ہے. حالانکہ کوئی فرما ذکر کرے تلاوت کرے اچانک یا ربی ماں فرما. یہ کیا ہے؟ یہ محبت کی ادا ہے. گناہوں پر معافی مانگنا، اب جو گناہ کیے اس پر معافی مانگنا یہ تو ہے ہی اللہ والوں کی عجیب شان ہوتی ہے. یہ محبت ہے کہ جو کام کیا نہیں اس پر بھی معافی مانگنا، یہ محبت ہے. محبت تو ٹھیک ہے کہ یہ تو محبت کی ادا ہے کہ جو نہ جو نہیں کیا اس پر معافی مانگ رہے ہیں. جو وجہ اس میں یہ بھی ہے کہ جو نہیں کیا اس وقت میں جو کرنا چاہیے تھا وہ بھی تو ہے, اللہ کی عبادتوں کا حق کیسے ڈال سکتا ہے. اگر یہ ان لوگوں کی چیز ہے اور یہ استقامت صحبتوں سے حاصل ہوتی ہے, یہ اعتدال صحبتوں سے حاصل ہوتا ہے. کیونکہ شیخ کئی انڈے سے, کئی مرنڈے سے اور کئی ڈنڈے سے بھی کام لیتا ہے. پہلے انڈا اور مرنڈا. الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام عالم کا پیدا کرنے والے. فرمائے الرحمن الرحیم جو ہے وہ بہت مہربان, بار بار رحم کرنے والا ہے, بڑا شفیق اور مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اور پھر ماں لکھے ہم نے کہ ڈنڈا دکھا دیا سر تمہاری چھٹائی بھی خبردار. تو پتہ چلا کہ انڈا انڈا مرنڈا اور ڈنڈا یہ تینوں چیزوں شیخ ایسا ہو کہ انڈا اور مرنڈا سے کام چلا ہے, جب دیکھے کہ یہ کچھ زیادہ ہی چڑھا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لیے ڈنڈا بھی لگا ہے, شیخ کے پاس ڈنڈا بھی ہوتا ہے, ہونا چاہیے, چھوٹا بھی لگا ہے, پٹائی بھی کر کے کان کھینچے, یہ کہاں تم گڑبڑ جا رہے, اعتدال پر لانے کے لیے بھائی یہ کرنا پڑتا ہے نا, جو ذرا وہ کان کھینچا. یہ ہے استقامت, اللہ تعالیٰ نے سب میں استقامت کی. اب جس جانا ہو تو جائے اب ٹھیک ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کو روزانہ ایک جلدی لا الہ الا اللہ کو پڑے گا, اس کا چہرہ قیامت کے دن چودہ رات کے چاند کی طرح کھلے گا. روزانہ ایک جلدی اس کا چہرہ قیامت کے دن چودہ رات کے چاند کی طرح کھلے گا. جو شاید روزانہ ایک جلدی لا الہ الا اللہ کو پڑے گا. زیادہ میشے فرماتے ہیں کہ جب انسان یہ تجدید پڑے اللہ کے اللہ تعالیٰ تجدید کرنا میں جو میں نے اختیار بتا ہوں میں نے کر لیا, اب جو تیرے اختیار میں وہ تو کر لیا. یعنی دنیا میں منہ اجالا کرنے والے اعمال کی توفیق ہوتی فرما, اور منہ کالا کرنے والے اعمال یعنی گناہ سے اللہ ہماری حفاظت کرنا, اور جس کا طریقہ ہمارے شیخ نے سکھایا کہ کیسے بیٹھے پالتی پالتی ماں اس کو الفی پالتی چار جانو بولتے الفی پالتی ایسے بیٹھو اور ایسے تھوڑا سا گھر میں نہیں لگاؤ ایسے اور سنا تھوڑا سا جھوم لو. ابھی شریف میں یہی آیا کہ سبق المفرد کہ جو عاشقانہ ذکر کرنے والے جو ہے وہ سبق لے رہے. تو عاشقانہ ذکر کیا مراد ہے؟ امام محی الدین ابو زکریا نوری رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کی طرح میں سناتے المراد بالمفردون الذین اهتزوا فی ذکر اللہ, کہ جو اپنے ذکر میں جھومتے ہیں اهتزاز, مطلب موبائل میں لکھا رہتا نا وائبریشن, تو وائبریشن تو اس کا عربی اگر آپ موبائل میں کرو تو اس کے لیے لکھا گیا التنبیہ بالاهتزاز, التنبیہ بالاهتزاز. اهتزاز معنی اگر موبائل ہلتا ہے نا ایسے وائبریشن کرتا ہے, یعنی مطلب کیا تم بھی وائبریشن کرو ایسے ہلتے ہیں. یہ ہمارے بالکل صحیح ہونا ہے کہ جب لا الہ کرو تو دائیں طرف کا اور ہلکا سا دھیان کرو, لا الہ سے تمام غیر اللہ ہمارے دل سے نکل گئے, اور الا اللہ سے اللہ کا نور ہمارے دل میں داخل ہے. بائیں طرف الا اللہ کو اور اللہ تعالیٰ کا نور ہماری لا الہ عرش اعظم پر گئی, اور الا اللہ کی برکت سے اللہ کو لے کر آ رہی ہے, ہمارے نور وہاں سے لے کر آ رہی ہے جو ہمارے دل میں داخل ہو گیا. ہلکا سا دھیان کا
لا إله إلا الله 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 لا إله إل دل میرا ہو جائے ایک میدان دل میرا ہو جائے ایک میدان اور میرے تن میں بجائے آگو میں اور میرے تن میں بجائے آگو میں بالکل ہی اٹھتا ہے میں سے بالکل ہی اٹھتا ہے
جو اللہ کو بھول گیا اور جو حالت کائنات کو بھول گیا اور اس کو جو ہے اگر یہ اللہ کا ذکر، یہ اللہ کا ذکر جانے حیات کائنات ہے، اللہ کا ذکر جانے حیات کائنات ہے، اور اللہ کا ذکر یہ ہماری بھی حیات کی جان، ہماری حیات کی بھی جان اللہ کا، اللہ کا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا اگر کوئی ایک تصویر اللہ کا نام اللہ کا ذرا کھینچ کر ایک تصویر ایسے درد پڑھ لے محبت سے پڑھ لے تو ان شاء اللہ وہ نفع ہوگا جو 24,000 دفعہ اللہ کرنے کی، جو پہلے مشاہد اپنے شاگردوں کو 24,000 مرتبہ اللہ بتاتے تھے ایک دن میں،
Allah, 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 All وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صدق الله العظيم.